أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اب آیت نمبر پانچ سے باضابطہ طور پر غزوہ بدر کے حالات کو ذکر ہے. اگرچہ پہلی آیت میں بھی مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر تھا جو غزوہ بدر ہی سے متعلق ہے, اس کا پس منظر تھوڑا سا ذہن میں تازہ کر لیجیے. ہجرت مدینہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے چھ مہینوں میں دو اہم اقدامات کیے. ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے یہود کو معاہدوں میں جکڑ لیا, وہاں پر جو ایک مدینہ کی آبادی میں ایک عنصر موجود تھا, شرارتی عنصر, سازشی عنصر, جو علمی طور پر اپنے آپ کو بہت سمجھتا تھا کہ ہمیں بالغ بستی حاصل ہے, توقیت حاصل ہے اہل عرب پر. ان کا ایک روگ بھی تھا, عالمی روگ وہاں کے باشندوں پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدے کیے اور وہ نو وار پیکٹ ہو گیا. اگر باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور آپس میں مل جل کر رہیں گے. یہ بہت ہی حکیمانہ اقدام تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اسے یہ کہ آپ نے آس پاس کے بھی قبائل سے معاہدے شروع کر دیے. مسجد نبوی کی تعمیر جو ہے وہ بھی آپ نے وہاں پہنچتے ہی, مدینہ پہنچتے ہی شروع کی. تو ان ابتدائی اقدامات کے بعد یوں سمجھیے کہ چھ مہینے کے بعد ہجرت کے, پھر آپ نے ایک اور کاروائی کی جو عام طور پر ہماری سیرت کی کتابوں میں یا کم سے کم وہ اسلامیات کی کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں ہمارے سکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, ان میں اس چیپٹر کا ذکر نہیں ہوتا جو بہت اہم چیپٹر ہے سیرت کا اور ہجرت کے بعد کے واقعات کا. وہ یہ ہے کہ غزوہ بدر تو ہوا ہے تقریباً ڈیڑھ دو سال کے بعد ہجرت کے, لیکن اس سے پہلے پہلے آٹھ مہمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی تھی. اور ان کا مقصد کیا تھا آپ یوں سمجھیے کہ جو ان کی معاشی شہرت تھی, قریش مکہ کے جو قافلے جاتے تھے شام کی طرف, وہ مدینہ کے پاس سے ہوتے گزرتے تھے, وہاں آپ نے دستے بھیج کر اپنی پریزنس شو کی اور اس کو مقبوش بنا دیا کہ مشرکین مکہ کو جو بڑا اطمینان تھا کہ ہمارے قافلوں پر کوئی حملہ نہیں کرتا, یہ تو محفوظ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی وہاں پر موجود ہیں اور ان کے لیے کسی وقت بھی خطرہ بن سکتے ہیں. یہ ایک گویا کہ دھمکی تھی, ایک تھریٹننگ تھا معاملہ جو کیا. اسی طریقے سے جو دوسرا ان کا تجارتی شاہراہ تھی, جو یمن کے راستے وہ سامان بھیجتے تھے ادھر ایشیا میں جو ہے بر صغیر کی طرف اور فارس کی طرف جو جاتا تھا, وہ یمن کی بندرگاہ سے, تو مکہ سے یمن جانے والا راستہ جو تھا اس پر بھی آپ نے دستے بھیجے, اگرچہ وہ مدینہ سے بہت فاصلے تھے. تو یہ اکنامک بلاکیٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاشی ناکہ بندی جو ہے اس کے لیے آپ نے اسٹیپ لیے ہیں, اور یوں سمجھیے کہ سانپ کو بل سے نکالنا مقصود تھا. بیت اللہ پر مشرکین کا تسلط, خانہ کعبہ جو ہے اس کے اندر 360 بت, وہ جو ام القرآن ہے پورے عرب کے لیے جو مرکزی شہر ہے ہر اعتبار سے, وہ مکہ, اس پر قبضہ ہے مشرکین کا. جب تک اس پر مسلمانوں کا قبضہ نہیں ہوتا اور بیت اللہ کو مشرکین کے تسلط سے آزاد نہیں کرایا جا سکتا, انقلاب کی تدبیر نہیں ہوتی, حکومت قائم نہیں ہو سکتی, ریاست کا نظام وجود میں نہیں آ سکتا. تو یہ لازم تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت یہ تھا کہ اب آپ کے ہاتھوں اللہ نے دین غالب کرانا ہے. یعنی یہ جو ہم پڑھ آئے ہیں پچھلی سورت میں چھ رسولوں کی داستان, اور قرآن مجید میں وہ ریپیٹ ہوئی ہے, وہ یوں کہنا چاہیے کہ ایک اعتبار سے سیم سٹوری ہے. رسول آئے, ساری عمر دعوت دیتے رہے, اقبال حجت کرتے رہے کرتے رہے, چند لوگ ایمان لائے اور پوری قوم نے بحثیت مجموعی تکلیف کر دی, اور بالآخر اللہ کی طرف سے رسولوں کو اور ان کے چند ساتھیوں کو بچا لیا گیا، پوری قوم کو جڑ کاٹنے والا عذاب جو ہے ان کا مسلط کر دیا گیا، بھیج دیا گیا، اور گویا کہ ایک تہذیب ختم ہوئی اور اب پھر اگلی شروع ہو رہی ہے. عام حضور کا معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہیں. اب اللہ کا فیصلہ تھا کہ دین قائم ہوگا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اور یہ اب ایسے ہی وہ سٹوری اب ریپیٹ نہیں ہوگی جو پچھلے چھ رسولوں کی ہے. اس کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑیں گے تو دین حق قائم ہوگا. لہذا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جہاد و قتال کا مرحلہ آیا، آپ کو بھی ہاتھ میں تلوار دینا پڑی، اور مدینہ جاتے ہی آپ نے اس پر کام شروع کر دیا. آٹھ دستے آٹھ مہمات، جن میں سے چار میں آپ خود بھی شریک ہوئے. انہی میں سے ایک واقعہ ہوا نخلہ کی طرف جو آپ نے دستہ روانہ کیا تھا. یہ نخلہ جو ہے یہ طائف کے قریب وہ جگہ ہے جہاں سے یمن کو جانے والی شاہراہ گزرتی ہے، اور مدینہ سے بہت دور ہے، بہت فاصلہ. وہاں آپ نے بھیجا تھا، تو وہ جو دستہ گیا تو وہ تجارتی قافلہ جو ان کا گزر رہا تھا قریش کا، اس سے کچھ ایسی مٹ بھیڑ ہو گئی کہ پھر جنگ کی نوبت آئی اور مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک مارا گیا وہاں پر. اور پھر جو تن مسلمان تھے وہ دستہ جو گیا تھا وہ باقی مال غنیمت لے کر واپس آ گئے مدینہ. اب یہ واقعہ ہوا اور اس میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں یہ بات آئی تھی کہ شہر حرام میں محترم مہینے میں قتال کرنا کیسا ہے. ایک تو مسلمانوں کے ہاتھوں مشرک مارا گیا، اور غلطی سے وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، محترم مہینہ شروع ہو چکا تھا، مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی جو ہے وہ نیا مہینہ شروع نہیں ہوا ہے، چاند نہیں نکلا ہے، اور لڑائی بھی ہو گئی اور ایک بندہ بھی مارا گیا. تو ڈبل جرم جو ہے مشرکین کے اعتبار سے ان کے پوائنٹ آف ویو سے مسلمانوں نے دوہرا جرم کیا. تو اس پر بڑی جو ہے وہاں پر چیخ و پکار بچی کہ یہ مسلمانوں کی اب ضرورتیں بہت بڑھ گئی ہیں اور اب ہمیں کچھ کرنا ہوگا. یہ سانپ کو بل سے نکالنے کے اقدامات تھے، ان کی لائف لائن تھی ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص بنا دیا. یہی تو ان کو منوپلی تھی کہ کوئی ان کے تجارتی قافلوں پر حملہ نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ تمام قبیلوں کے بت جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں تھے اور خانہ کعبہ کے متولی قریش تھے. تو نخلہ کا واقعہ جو ہے وہ ایک امیڈیٹ کاز بنا ہے کہ اس میں بہت اشتعال پھیلا، اور انتقام کی اور بدلہ لینے کی باتیں جو ہیں وہ اب مکہ میں شروع ہو گئی کہ ہم مسلمان ہجرت تو کر گئے ہیں لیکن اب ان کا کوئی علاج کرنا پڑے گا، یہ تو ہمیں چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے. ہماری تاریخ کی کتابوں میں اس کے برعکس باتیں لکھی. غزوہ بدر کی جو امیڈیٹ کاز ہے وہ بھی آپ سمجھ لیجیے، یہ تاریخ کا حصہ ہے. ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر ابو سفیان جو اس وقت مکہ کے سب سے بڑے سردار تھے وہ خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اس تجارتی قافلے کو، بہت بڑا تجارتی قافلہ تھا، وہ شام لے کر جا رہے ہیں شام کی طرف. راستے میں جس وقت جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے مسلمانوں کا دستہ بھیجا جس نے ان کا تعاقب کیا، لیکن وہ نکل گئے. تاہم انہیں احساس ہوا کہ یہ ہمارا معاملہ جو ہے یہ قافلہ خطرے میں ہے، یہ تجارتی مال جو ہے وہ کہیں ہم سے یہ مسلمان چھین کر نہ لے جائیں. چنانچہ جب وہی قافلہ واپس آ رہا تھا تو ابو سفیان نے مکہ جو ہے وہ ایس او ایس کال جسے کہتے ہیں مدد کے لیے اپیل کی کہ مجھے اپنے اس قافلے کے حوالے سے بہت خطرہ ہے مسلمانوں سے، لہٰذا میری مدد کو آؤ. چنانچہ وہاں پر جب یہ بات پہنچی ہے تو پھر ابو جہل کو موقع ملا جو ہاکس میں سے تھا. مشرقین میں بھی ہاکس اینڈ ڈگ دونوں طرح کے صلح پسند لوگ بھی تھے، اور وہ بھی تھے کہ جو لڑائی کے رسیا ہیں اور جنگ و جدال کے خواہاں ہوتے. اس کو موقع مل گیا، اس نے کہا کہ دیکھو ایک تو پہلے نخلہ میں انہوں نے ہمارا آدمی مارا، اور اس نے جو ہے وہ محترم مہینے کے تقدس کو پامال کیا، اور اب ہمارا وہ جو تجارتی قافلہ ہے اس کا تعاقب مسلمانوں نے کیا ہے، اب مزید جو ہے وہ برداشت نہیں ہوگا. وہ ایک ہزار کا لشکر جو وہ تیاری ہو گئی، اور وہاں سے پھر الٹیمیٹلی ایک ہزار کا لشکر نکلا. ادھر ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری کرنی تھی کہ وہ جو قافلہ واپس آئے گا اس کو راستہ روکنا ہے. قافلہ جاتے ہوئے تو نکل گیا تھا، واپسی پہ تو زیادہ مال اس کے اندر ہونا تھا. اور یہ بھی کہا گیا روایات میں کہ جو مسلمان مہاجر جو مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، یہ زیادہ تر انہی کا بچا ہوا مال و اسباب تھا جس کو جمع کر کے انہوں نے جو ہے وہ بھی مال غنیمت ہی ان کے ذریعے اس تجارت کے قافلے کو انہوں نے تشکیل دیا تھا. ایک اعتبار سے مسلمانوں کا مال تھا وہ جو وہ چھوڑ گئے تھے مال و اسباب. بہت کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، خود نکلے ہیں 313 افراد کو لے کر اسی قافلے کے ساتھ. اس قافلے کے ساتھ 50 محافظ تھے، بڑا قافلہ تھا. چنانچہ جب آپ مدینہ سے نکلے ہیں تو کسی کے گمان میں ذہن میں نہیں تھا کہ مقابلہ جو ہے وہ 1000 کے لشکر سے ہے. وہ تو 50 افراد پر مشتمل وہ ہے، جو محافظوں پر مشتمل ایک قافلہ ہے، اس کا راستہ روکنا تھا. یہی وجہ ہے کہ بہت سے مسلمانوں کو خبر بھی نہیں ہوئی، بعد میں انہیں افسوس ہوا کہ ہم جہاد میں شریک نہیں ہو سکے اتنا بہترین وقت. اور 313 افراد جو ہیں، افراد ہی تھے، کل 8 تلواریں تھیں. اس لیے کہ وہ لڑائی تو کسی کے ذہن میں تھی نہیں، تو بعد میں غزوہ بدر کے عنوان سے ہوئی. مقام صفرا پر جب پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ تم تو قافلے کے پیچھے نکلے ہو، مکہ سے 1000 کا لشکر روانہ ہو گیا ہے، وہ آ رہا ہے تم پر چڑھائی کرنے. اور ساتھ ہی اللہ نے بشارت بھی دی اور مسلمانوں کو ایک چوائس دیا کہ جس طرف کا بھی رخ کرو گے اللہ تمہیں اس پر فتح عطا کر دے گا. چوائس تمہارا ہے، تم ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت طلب کی. اس کا ذکر ہے پھر سیرت میں، سیرت کی کتابوں میں بڑا تفصیلی ہے. صحابہ نے تقریریں کی، سب سے پہلے مہاجرین نے تقریر کی کہ حضور، اے اللہ کے رسول، جو حکم ہو سر آنکھوں پر. ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں کہ جب قتال کا مرحلہ آیا تو صاف جواب دے دیا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ حکم دیجیے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر. لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار تھا جب انصار کی طرف سے بھی اس طرح کی تقریریں ہوئیں، کیونکہ ابھی تک جو 8 مہمات بھیجی تھی ان میں صرف آپ نے مہاجرین کو بھیجا تھا، انصار میں سے کسی کو شامل نہیں کیا تھا. ان 313 میں انصار بھی تھے، یہ پہلا موقع تھا. جب انہوں نے بھی اتنا ہی تعاون کا یقین دلایا تو پھر آپ کا چہرہ کھل اٹھا، کیونکہ آپ کو بھی معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں یہی ہے کہ ہم اس لشکر کا مقابلہ کیا جائے، اور جو اللہ کی مرضی ہوئی رسول کی مرضی صلی اللہ علیہ وسلم. اور لوگوں کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ حضور کا اپنا رجحان اسی طرف ہے. لیکن اس کے باوجود اس مشاورت میں کچھ لوگ اس کے حق میں تھے کہ جب ہم جنگی تیاری سے نہیں آئے ہیں تو خام خواہ جو ہے ہم موت کو کیوں دعوت دیں، ہمیں قافلے کی طرف جانا چاہیے، آخر مال اسباب بہت ملے گا اور وہ ہے بھی قریب. کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر گرفت بھی کی ہے اور اس پر تبصرہ بھی ہے. لیکن یہ تھا اس کا پس منظر. اور پھر وہ 313 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رخ کیا اس لشکر کی طرف، اور بدر کے مقام پر یہ جو ہے مجھ بھیڑ ہوئی ہے. قافلہ جو ہے ابو سفیان راستہ بدل کر سمندر کے کنارے کنارے اس کو نکال کر لے گئے، اور بدر کے میدان میں دونوں لشکروں کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا. پھر جو ہوا وہ آپ کو معلوم ہے، لیکن اب سنیے یہاں سے. کما اخرج ربک من بیتک بالحق، اے نبی، جیسے کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، ایک مقصد کے تحت، ایک اللہ کی اپنی ایک پلاننگ تھی. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور اہل ایمان میں سے گروہ وہ بھی تھا کہ جو جس کو یہ بات ناگوار تھی، یعنی وہ جنگ کا معاملہ جب مشاورت کا مرحلہ آیا، یعنی آپ کو آپ کے رب نے نکالا اور پھر کن کن مراحل سے گزار کر کس طریقے سے موجزانہ فتح عطا کی، اس میں ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ اہل ایمان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ انہیں پسند نہیں تھا کہ جنگ کی جائے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، ان کی رائے یہ تھی کہ قافلے کا رخ کرنا چاہیے، وہ آسان راستہ ہے، وہ ہم تیاری میں بھی نہیں تھے. یجادلون کا فی الحق، اے نبی، وہ آپ سے جھگڑ رہے تھے حق بات میں. بعد ما تبینا، اس کے بعد کہ حق واضح ہو چکا تھا، مسلمانوں نے محسوس کر لیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان اس لشکر سے مقابلے کا ہے. رسول کے رجحان کے باوجود بھی اگر کوئی بحث کر رہا تھا تو اس پر بھی اللہ تعالی نے پکڑ کی، حق تو واضح ہو چکا تھا، پھر جھگڑ رہے تھے. کان نما یساقون الی الموت، گویا کہ انہیں ہانکا جا رہا ہوں موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ اپنی نگاہوں سے موت کو دیکھ رہے ہیں. یہ کیفیت ہو رہی تھی. پورے لشکر میں سے یا پوری جماعت میں سے ایک دو افراد سے بھی کمزوری کا مظاہرہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جنرلائز انداز میں بیان کرتا ہے کہ کچھ لوگوں کا معاملہ یوں تھا. چاہے وہ چند ہی ہو، لیکن اس کو بھی تاکہ باقی لوگوں کو تنبہ ہو جائے کہ یہ طرز انداز فکر جو ہے یہ صحیح نہیں ہے اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اس کو عمومیت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. ورنہ اکثر صحابہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہیں تو یہ موقع مل رہا تھا جہاد و قتال کا اور ذوق شہادت جو ہے وہ ان کا بڑا آیا تھا. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور جب اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا کہ دونوں جماعتوں میں سے ایک تمہارے ہاتھ لگے گی، تم چاہے لشکر سے مقابلہ کرو چاہے قافلے کی طرف جاؤ، جس ایک کا تب بھی تم رخ کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا کر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم یہ چاہتے تھے کہ اس راستے کو اختیار کرو جس میں کانٹا بھی نہ چبھے، وہ آسان راستہ، وہ قافلے والا جس میں صرف 50 محافظ تھے، تم میں سے بعض کی خواہش یہ تھی کہ اس کا رخ کیا جائے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ حق کو حق دکھا دے، یعنی سچ کو سچ ظاہر کرتے اپنے کلمات کے ذریعے سے، اپنے معجزے کے ذریعے سے. ویقطع عذاب الکافرین، اور جڑ کاٹ دے کافروں کی، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اس کی مشیت تھی، اس کی یہ پلاننگ چل رہی تھی. لیحق الحق، تاکہ وہ حق کو دکھا دے کہ واقعی حق ہے، سچ کو سچا ثابت کر دے. ویبطل الباطل، اور جھوٹا ثابت کر دے جھوٹ کو اور باطل کو. ولو کرہ المجرمون، اور چاہے یہ بات مجرموں کو ناگوار ہو، ظاہر بات ہے کہ وہ تو نہیں چاہیں گے کہ حق اور باطل جو ہیں وہ بالکل نکھر جائیں اور اللہ تعالیٰ حق کو بالکل واضح فرما دے. اس تستغیثون ربکم، اور جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، دعا کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو وہ تمہاری فریاد کو پہنچا، اس نے تمہاری دعائیں سنی اور فرمایا انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہاری مدد کو بھیجوں گا 1000 فرشتے جو پے بپے آئیں گے، قطار میں لگاتار آئیں گے. یہ مسلمانوں کی دعا ہے اس وقت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں اس مقام پر کے جو جہاں مسلمان پہنچے ہیں، کفار چونکہ پہلے پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے لیے بہتر لوکیشن جو تھی اس کو آکوپائی کر لیا، جہاں پر ذرا زمین مضبوط تھی. مسلمان جس جگہ گئے ہیں وہ ریتلا علاقہ تھا جہاں ان کو جگہ ملی اور تھوڑا سا نشیب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو خاص مسلمانوں کے ساتھ وہ ایک خصوصی آپ تائید ہوئی ہے، وہ یہ کہ اس میں بارش برسی ہے، اور جہاں کفار کا پڑاؤ تھا وہاں کیچڑ ہو گیا اور ریت جم گئی، مسلمانوں کے قدم بھی جم گئے، انہیں وضو اور غسل کے لیے پانی میسر آ گیا، اور ایک دم جو ہے وہ نقشہ بدل گیا اس حیثیت سے کہ محسوس ہوا کہ صحیح جگہ پر مسلمان تھے اور وہ غلط جگہ پر تھے. تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری رات دعا کی ہے اپنے خیمے میں اللہ سے، اور اس میں یہاں تک بھی الفاظ آئے ہیں، اور اس خیمے پر پہرا دینے والے ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ. الفاظ یہ بھی آئے کہ اے رب، اگر یہ مسلمان اب قتل ہو گئے اور ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. جب یہ الفاظ بھی آپ کی زبان پر آئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ حضور بس کیجیے، بس کیجیے. بہرحال وہ موقع ایسا تھا، ادھر کفار کو یقین تھا اپنی فتح کا، ان کے لیے اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہو سکتا تھا، کہ ایک تو 1/3 ہے تعداد میں اور 72 ہیں مسلمان، 313 کے لشکر میں 8 تلواریں، عرب میں تلوار تو عام تھی، وہ تو تیاری سے آئے ہی نہیں تھے، جنگ کی تیاری تو ذہن میں تھی ہی نہیں، اور وہ لشکر جو ہے پوری جنگ کی تیاری سے آیا تھا 1000 میں، کوئی کمپیریزن نہیں تھا. چنانچہ خود ابو جہل نے بھی قرار دیا کہ آج کا دن جو ہے یوم الفرقان ہے، فیصلہ ہو جائے گا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، اس لیے کہ اسے اپنی فتح کا پورا یقین تھا. ظاہری اسباب جو ہے وہ ان کے ٹوٹلی ان کے فیور میں تھے. تو جب تم نے فریاد کی تو اپنے رب سے، اور وہ پہنچا تمہاری فریاد کو، اور اس نے وعدہ کیا کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ کہ جو پے بپے آئیں گے. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تو یہ تمہارے لیے خوشخبری کے طور پر تھا، بشارت تھی. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دل اس سے اطمینان پکڑیں. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ورنہ مدد تو جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے. اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، وہ خود زور آور ہے، سب پر غالب ہے، حکمت والا ہے. اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْ، یاد کرو جب اس نے تم پر ایک اونگ طاری کر دی اپنی جانب سے تسکین کے طور پر. یغشیکم النعاس، اسی نے ڈال دی اونگ، یعنی جس وقت مقابلے سے پہلے مسلمانوں پر تھوڑی دیر کے لیے ایک اون کی سی کیفیت طاری ہوئی اور اس کے بعد وہ بہت فریش ہو گئے. یہ کوئی نفسیاتی معاملہ تھا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص فیضان تھا اس وقت ان پر آیا. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور تم پر بلندی سے اس نے پانی نازل فرما دیا, بارش برسا دی, لِيُطَهِّرَكُم بِهِ, تاکہ وہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے, وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ, اور جو شیطان کی نجاست ہے وہ تم سے دور کر دے, تم ہر طریقے سے پاک صاف ہو جاؤ, وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ, اور تاکہ وہ تمہارے دلوں کو جما دے, مضبوط کر دے, مربوط کر دے, وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ, اور تاکہ تمہارے قدموں کو بھی جما دے اور ثبات عطا فرما دے. اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ, جب وحی کی تیرے رب نے فرشتوں کو یعنی انہیں حکم دیا, دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں, فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا, تو تم ذرا جمائے رکھو قدم اہل ایمان کے, ان کے دلوں کو بھی ثبات دو, ان کے قدموں کو بھی جماؤ. یہ فرشتوں کا ایک خاص رول ہے اہل ایمان کے دلوں میں سکون اطمینان پیدا کرنا اور دل جمعی پیدا کرنا. سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ, ان قریب میں کافروں کے دلوں میں رعب اور دہشت ڈال دوں گا, فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ, تو اب ضرب لگاؤ ان کی گردنوں پر, وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ, اور ضرب لگاؤ اور چوٹ لگاؤ ان کے ایک ایک کور پر, ایک ایک کور پر, ایک ایک جوڑ پر. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے مہاجرائی کی ہے, مخالفت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور جو کوئی اللہ سے جنگ کرے گا, اللہ کا مخالف ہوگا اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا, تو وہ جان لے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ, اور یہ تو تم چکھ ہی چکے ہو, یعنی اب اشارہ ہے کفار کی طرف, خطاب ان سے ہو رہا ہے, یہ تو نقد سزا تم نے چکھ لی ہے, یہ سب تک تمہارے بڑے بڑے سردار ڈھیر ہو گئے, ان کی قیادت کی جو پوری لائن ہے وہ تقریباً, ابو سفیان تو قافلے کے ساتھ تھے وہ بچ گئے, باقی تو جو آئے تھے سب ڈھیر ہوئے. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ, یہ تو تم نے چکھ لیا, یہ نقد سزا تم کو مل گئی ہے. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ, اور کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے, ابھی وہ باقی ہے, وہ منتظر. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا, اہل ایمان جب تمہاری ملاقات ہو یعنی مقابلہ ہو کافروں سے میدان جنگ میں, جنگ کی صورت میں, فلا تولوہم الادبار, تو دیکھنا پیٹ مت دکھانا. میدان جنگ میں اگر ایک دفعہ مقابلہ ہو جائے دشمن سے, اللہ کے دشمنوں سے, دین کے دشمنوں سے, تو پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے پیٹ دکھانے کی, وہاں سے بھاگنا بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ, اور جو کوئی شخص اس دن یعنی جنگ کے دن پیٹ دکھائے گا, بھاگے گا, فرار ہوگا, إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ, دو استثناءات ہیں, ایگزیمپشنز ہیں, ایگزیمپٹ کیا گیا دو صورتوں کو, کہ یا تو جنگ کے لیے پینترا بدلنا مقصود ہو, جیسے ہوتا ہے کہ ایک پلاننگ کے ساتھ اور ایک اسٹریٹجی کے تحت تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں تاکہ دشمن کو گھیرے میں لے لیں, اگر تو اس لیے سے پیچھے آ رہے ہیں تو یہ تو ایک جنگی چال ہے, یہ فرار نہیں ہے. او متحیز الى فئه, یا پھر کسی جماعت کی طرف سمٹنا مقصود ہو, پیچھے ہٹ کر کہ پیچھے ہماری اور حکومت آ رہی ہے, اس کے ساتھ مل کر ایک دفعہ پھر حملہ کریں گے, یعنی وہ بھی آرڈرلی ریٹریٹ ہوتی ہے, پیچھے ہٹ رہے ہیں لیکن ایک آرڈر کے ساتھ, ایک نظم کے ساتھ, ایک سسٹم کے ساتھ, وہ بھگدڑ افراتفری اور فرار والا معاملہ نہیں ہوتا. تو اگر یہ دو صورتیں ہیں تو اس میں تو اجازت ہے, یہ تو جنگ کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے اس کا حصہ ہے. اس کے سوا جو کوئی پیٹ پھیرے گا, فقط باء بغضب من الله, تو وہ لوٹا اللہ کا غضب لے کر, وماواه جہنم, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, وہ بئس المصیر, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم, اے مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا ہے, اور واقعہ بھی یہی تھا. یہ 313 نہتے, وہ 1000 کا لشکر, 70 ان کے جو ہے واسطے جہنم ہوئے, مسلمانوں میں سے کل 13 شہید ہوئے اور ایک ساتھ صحابی زخمی ہوئے ہیں, اور ان کا پھر واپسی پر سفر کے دوران انتقال ہوا, تو کل 14. لیکن یہ قوم ہیں, وہ ہیں جو نہتے تھے, مقابلے کے پورا دشمن جو ہے وہ کیل کانٹے سے لیس تھا, تو تم نے قتل نہیں کیا، یہ اللہ نے کیا ہے، اس کی تائید تھی. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور اے نبی آپ نے نہیں پھینکی تھی وہ مشت بھر خاک، بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی. شاہت الوضوء کے الفاظ سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر، اور جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ نے ایک مٹھی بھر خاک اٹھائی اور دشمنوں کی طرف پھینک دی، اور اس سے جو ہے ان پر ایک شکست خوردگی بھی طاری ہوئی، جیسے ان کو نظر آنا بند ہو گیا ہے، جو بھی اس کی تاثیر تھی. تو یہ بھی جو کچھ ہوا یہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنی طرف سے اچھے امتحان میں سے گزارے. یہ امتحان کے جانچ اور فرق باز ایسی ہوتی ہے جس سے اہل ایمان کے جوہر اور کھلتے ہیں، اور نکھرتے ہیں، ایمان میں اور پختگی پیدا ہوتی ہے. تو یہ ایک آزمائش تھی جو اس نوعیت کی تھی. ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے جاننے والا. ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ تو ہو چکا ہے اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے داؤ اور ان کی تدابیر کو بیکار کر دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے. ان تستبقوا فقد جاءکم الفتح، اب یہاں پر خطاب سے کفار سے ہے کہ دیکھو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ تمہارے پاس آ گیا اللہ کا. خود انہوں نے کہا تھا یہ یوم الفرقان ہے، آج کا فیصلہ ہو جائے گا، حق اور باطل میں تمیز ہو جائے گی، تو فیصلہ ہو گیا. وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر اب تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا. وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ، اور اگر تم نے پھر یہی کچھ کیا، پھر مسلمانوں کے خلاف فوج کشی کی، تو ہم پھر یہی کریں گے، ہم اسی طرح مسلمانوں کی مدد کریں گے. اور یہی ہوا ایک سال کے بعد غزوہ احد میں، بالکل یہی سب صورت حال تھی. مقابلے پر 3000 ادھر مسلمان 700 ہیں، اور پہلے ہی حلے میں ان کے قدم اکھڑ گئے اور فوج بھاگ رہی ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مال غنیمت سمیٹا جا رہا، فتح مل گئی تھی مسلمانوں کو. لیکن ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں، مسلمانوں کی اپنی ایک غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سزا دی ہے، سبق سکھایا. فتح ہونے کے بعد پھر شکست کسی کیفیت کا جاؤ. تو وہی تعودوا نعود، اگر تم پھر یہی کچھ کرو گے تو ہم بھی یہی کچھ کریں گے. ورن تغنی عنکم فیتکم شیئاً، اور تمہاری جمعیت جو ہے جتھا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا. تعداد تمہاری زیادہ ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ تم نہیں اٹھا سکتے. ورن کثرت، چاہے تم بہت کثیر تعداد میں ہو جاؤ. وان اللہ مع المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہے اہل ایمان کو، اللہ کی تائید و نصرت اہل ایمان کے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کا کہنا مانو. ولا تولوا عنہ، اور اس اطاعت سے منہ مت موڑو. یہاں پہ سورت میں 3 مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے، اور یہ اصل میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو شاندار کامیابی تمہیں اللہ نے فتح عطا کی ہے، اس میں نہ تمہارے پاس تعداد تھی دشمن کے مقابلے پہ، نہ تمہارے پاس اسلحہ تھا. کیا شے تھی کہ جس نے تمہیں کامیابی دلائی؟ وہ تمہارا یہ رویہ کہ اللہ اور رسول کی اطاعت، نہیں تم ہو چلائے اطاعت. رسول نے کہا کہ مقابلہ کرنا ہے 1000 کے لشکر سے، تم نے سر تسلیم کم کر دیا. بس یہ ہے ادا، یہ ہے مسلمانوں کے لیے فتح کی کلی، کامیابی کی ضمانت. نہ تعداد اور نہ اسلحہ، وہ سب ثانوی ہیں، بلکہ اس کے بھی بات تھی. جو ڈیسائڈنگ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی بے چور و چرا اطاعت کریں، تو اللہ کی نصرت ان کے ساتھ. تو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو. ولا تولوا عنہ، اس اطاعت سے منہ مت موڑنا. وانتم تسمعون، جبکہ تم سنتے بھی ہو، جو احکامات آتے ہیں انہیں سنو بھی اور ان کو مانو بھی. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، اور ان لوگوں کی مانے مت ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا. وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، جبکہ سنتے سناتے وہ کچھ نہیں ہے، دکھانے کے لیے یہ ساری کاروائی کرتے ہیں. یہ منافقین کا تذکرہ ہے. اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، تمام جانداروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہی گونگے اور گہرے ہیں کہ جو عقل کو استعمال نہیں کرتے. بدترین خلائق اللہ کے نزدیک انسانوں میں سے وہ بہرے اور گونگے. بہرے اور گونگے عثمانی میں نہیں ہے کہ بول نہیں سکتے، بولنے میں تو کسی سے کم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ حقیقت کے اعتبار سے بہرے بنے ہوئے ہیں، اندھے بنے ہوئے ہیں، گونگے بنے ہوئے ہیں، جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، جو سوچتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے. ولو علم اللہ فیہم خیراً، اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی صلاحیت دیکھتا، ان میں کوئی خیر پاتا، لاسمعہم، تو ان کو سنا دیتا، وہ بھی واقعی سنتے، ان کے اندر طلب ہدایت ہوتی، وہ اللہ کی آیات سنتے، ان کے اندر بھی ایمان ہوتا، وہ بھی رسول کی اطاعت کرتے، لیکن وہ تو اس وقت پر آتے ہی نہیں. ولو اسمعہم لتولوا وهم معرضون، اور اگر اب اللہ ان کو سنا بھی دے گا تو وہ اب وہاں تک صورتحال پہنچ گئی ہے کہ وہ منہ پھیریں گے اور اعراض کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، یعنی ہر حکم اس کے آگے سر جھکا دو، جب پکارا جائے فوراً حاضر. یہ روش ہے کہ جو مطلوب ہے، یہ نہیں کہ سنا اور اس کے بعد سنی انسنی کر دی، اس کے بال کی کھال اتار رہے ہیں، عمل سے گریز کے لیے رستے ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں. جو حکم، جو فیصلہ، جو پکار وہاں سے آتی ہے، اس پر لبیک کہو، آگے بڑھو. اذا دعاکم لما یحییکم، جبکہ وہ تمہیں پکارتے ہیں ایسے کام کی طرف جو تمہارے لیے حیات بخش ہے، جو تمہیں زندگی عطا کرنے والا ہے. قوموں کی زندگی اسی میں ہے، خاص طور پر مسلمان قوم کی زندگی، کہ اللہ اور رسول جس طرح بلائیں ان کی پکار پر لبیک کہو، اور وہ جس کام کے لیے بھی بلائیں گے اس میں کوئی خیر ہی ہوگا، اسی میں تمہارے لیے حیات ہے، اسی میں زندگی. چاہے اس وقت جو صورتحال بنی تھی، اگر کوئی ایک غیر جانبدار شخص باہر سے کھڑا ہو کر دیکھتا تو اس کا فیصلہ یہ ہوتا کہ آج مسلمانوں میں سے ایک بھی نہیں زندہ بچے گا، یہ اپنے موت کے منہ میں جا رہے ہیں، نہتے ہو کر اور 1000 کے لشکر کا مقابلہ کرنے چلے ہیں، خالی ہاتھ موت کو دعوت دے رہے ہیں. لیکن جب تم نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا تو اسی میں تمہاری حیات پوشیدہ تھی، زندگی تمہارے لیے. اسی حوالے سے اگر کسی نے کہا تو غلط نہیں کہا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، وہ اسی سے تعلق جڑتا ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان دو کہ اللہ تعالیٰ انسان کی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. جب اس کی پکار پر لبیک نہ کہو، بار بار جو ہے سنو اور نظر انداز کرو، تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کے اور اس کے دل کے درمیان خود حائل ہو جاتا ہے، یعنی پھر اب بات دل میں اترتی ہی نہیں ہے، اللہ توفیق ہی طلب کر لیتا ہے. اسی کے لیے وہ دوسرا لفظ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے دلوں پر. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یاد رکھو اسی کی طرف تم جمع کر دیے جاؤ گے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اور بچو اس فتنے سے کہ جو تم میں سے خاص ظالموں پر ہی نہیں پڑے گا. یعنی اگر تم نے اللہ رسول کی نافرمانی شروع کر دی تو پھر تم اللہ کے عذاب کے مستحق بنو گے، اور جب وہ آئے گا تو صرف ظالموں پر نہیں آئے گا، وہ عام ہوگا، گیہوں کے ساتھ بھون بھی پسے گا. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور ذرا یاد کرو اللہ کے احسان کو، جب تم تعداد میں کم تھے، قلیل تھے، اور تمہیں زمین میں دبا دیا گیا تھا. یہ اشارہ ہو رہا ہے مکہ میں جو تمہاری کیفیت تھی، وہاں مشرکین جو ہے وہ غالب تھے، تمہیں ستا رہے تھے، تکالیف پہنچا رہے تھے، تمہارے لیے قافلہ حیات تنگ کر دیا تھا، تمہیں مجبور ہو کر وہاں سے نکلنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی. مستضعفون فی الارض، تم وہاں پر بے بس اور لاچار ہو گئے تھے اس سرزمین میں. تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، یعنی تمہارے اپنے تشخص کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا، مسلمان ہونا تمہارا سب سے بڑا جرم بن گیا تھا. فآواکم وأیدکم بنصرہ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، اس نے تمہیں ایک ٹھکانہ عطا کر دیا. آواکم، مکے والوں نے نکال دیا، اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی صورت میں ایک ٹھکانہ بہترین پناہ گاہ تمہیں عطا کر دی. وأیدکم بنصرہ، اور اپنی اور تمہاری تائید کی اپنی نصرت کے ساتھ، تمہیں مدد پہنچائی خاص اپنی طرف سے. ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں رزق دیا ہے پاکیزہ چیزوں کا، تمہارے لیے رزق کا سامان یہاں پیدا کر دیا، روزگار کا جو ہے کے ذرائع پیدا کر دیے. کس طریقے سے وہ مواقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی ہے، اور مہاجرین کا معاشی مسئلہ کس عمدگی سے، خوبصورتی سے حل کیا. لعلکم تشکرون، یہ سارے احسانات اس لیے ہیں تاکہ تم اس کا شکر بجا لاؤ، اس کا احسان مانو. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول. اگرچہ وقت تو زیادہ ہو رہا ہے لیکن اس آیت سے گزرتے ہوئے جو معاملہ پاکستان کا ہے ہمارا, اس کی بھی نقشہ کشی اس آیت میں ہو رہی ہے. ابھی جو 27 رمضان المبارک ہوگی اس میں پاکستان کو بنے ہوئے قمری تقویم کے حساب سے, قمری کیلنڈر کے حساب سے 58 سال ہو جائیں گے اسی ماہ رمضان میں. 27 رمضان کو جو ہے پاکستان وجود میں آیا. بہن ہی یہی حالات مسلمانوں کے تھے پاکستان بننے سے پہلے اس انڈین سب کانٹیننٹ میں. اذن تم قلیل المستضعفون فی الارض, مسلمان تعداد میں کم تھے, ہندو جو ہے وہ میجورٹی میں تھا, اور مسلمان بے بس اور لاچار کر دیے گئے تھے. ہندو چھایا ہوا تھا, تعلیم میں آگے, تجارت میں آگے, سرکاری ملازمتوں میں آگے, اور وہ ہر جگہ مسلمان کو جو ہے وہ بالکل دبا رہا تھا اور اسے کارنر کر رہا تھا ہر چیز میں. تخافون ان یتخطفکم الناس, تمہیں اپنے تشخص کے بارے میں خطرہ لاحق ہو گیا, یہ ہندو جو ہے اب ہمیں چھوڑے گا نہیں. فآواکم, تو ہم نے تمہیں ایک پناہ گاہ عطا کر دی, یہ پناہ گاہ ہے پاکستان. وایدکم بنصرہ, اور اس میں خاص اللہ کا معجزہ تھا, تائید تھی, تب یہ ملک وجود میں آیا ہے. ورنہ جو حالات تھے جسے آپ کہیں گے کہ آبجیکٹولی اگر دیکھا جائے تو کوئی امکان نہیں تھا کہ پاکستان بن جاتا, کوئی امکان نہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ سکہ مسلمانوں کو دیا خاص اپنی تائید سے, نصرت سے. ورزقکم من الطیبات, اور تمہیں رزق عطا کیا ہے, یہاں پر وسائل ہیں, ریسورسز ہیں, مواقع ہیں, کیا کچھ نہیں ملا مسلمانوں کو. لعلکم تشکرون, اب آخری بات ہے, تاکہ تم اس کا شکر مانو. اور شکر کا تقاضا کیا تھا؟ اسلام کے نام پر ملک لیا ہے, اسلام کی بنیاد پر, تمہارا ہندو سے جھگڑا ہی اسلام کی بنیاد پر تھا. تو پھر اور جو بیانات تھے کہ ایک فلاحی مثالی اسلامی ریاست بنائیں گے پاکستان کو, اب وہ وعدہ تھا جو اب پورا کرنا تھا, یہ ہمارے دل میں تھا, یہ شکر کا تقاضا تھا کہ اب پاکستان کو واقعتاً ایک مثالی فلاحی اسلامی ریاست بنایا جاتا. لیکن کیا کیا ہم نے, 58 سال ہونے کو آ رہے ہیں اور وہی انگریز کا چھوڑا ہوا نظام, وہی فیوڈل سسٹم, وہ جاگیردارانہ نظام, اور وہی سرمایہ دارانہ معیشت پورے جسد ملی کے اندر جو ہے وہ اس کے رگ و ریشے میں گھسی ہوئی ہے یہ معیشت, سودی معیشت, اور اس میں اور ترقی کر رہے ہیں, یعنی کہ اس سے ہم نکلنے کی کوشش کریں. نام کا اسلام ہے ہمارے دستور میں, سارے قوانین, پورا نظام, جوڈیشل سسٹم, ہر چیز جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے, سیکولر لائنس پر ہے, اسلام کے خلاف ہے. سود کے خلاف تھوڑا سا کام جو ہے وفاقی شریعہ عدالت نے کیا بھی تھا, وہ بھی ہمارے مشرف صاحب نے آ کر اس کو نلیفائی کر دیا, پھر وہیں پر اسکیئر ون پر جو ہے بات آ گئی. یہ سب کچھ جو ہے یہ ہو رہا ہے, نتیجہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں آزادی دی تھی, آج آزادی ہمارے پاس نہیں ہے, آج تو ہم غلام ہیں, آئی ایم ایف کے غلام ہیں, ورلڈ بینک کے غلام ہیں, یہ وہی نظام ہے, دجالی نظام ہے. کچھ ملٹی نیشنلز ہوں وہ ہر ملک کے اندر جو ہے اس کی معیشت کے جو سورسز ہیں اس کے اوپر قابض ہو جائیں, اور وہ ملٹی نیشنل کن کے ہاتھ میں ہیں؟ یہود کے ہاتھ میں ہیں. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, یہ سب آزادی ہماری جو ہے سلب ہو رہی ہے. آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, اور یہ تو خیر چلے معیشت کے میدان میں تھا, اب ایف بی آئی بھی ہماری سرزمین پر موجود ہے, کسی کو بھی اپنے سے کسی کو اٹھا سکتی ہے. اور ہمارے صدر چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے ہیں, امریکہ کی بات ماننے پر مجبور ہیں, ان کے مطالبات کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہیں. ہم نے خود اپنی نالائکیوں کی وجہ سے اس ملک کی جو ہے اس آزادی کو گنوایا ہے پچھلے 58 سال. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے وہ دنیا داری, نفس پرستی, اسی کے اندر ہم پڑ گئے, دنیا بنانے میں بھلا دیا اللہ کو, اللہ کے دین کو, دین سے بے وفائی, غداری کی ہم نے 58 سالوں. اب وہ آزادی کی نعمت ہم سے چھن رہی ہے, بلکہ چھن چکی ہے ایکچولی, ایک دھوکے کی آزادی ہے جس کو ہمیں حاصل ہے. اور ہم 14 اگست کو یوم آزادی بنا کر خوش ہو جاتے ہیں کہ اب 57 برس ہو گئے ہیں, 58 برس ہو گئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ چیز چونکہ ہم نے شکر ادا نہیں کیا, ناشکری کی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو اب سلب کر دیا ہے. اور جو حال ہے آپ کو معلوم ہے, ایک کالا باغ ڈیم پر اتفاق نہیں ہو رہا, سب کو پتا ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر کچھ عرصے بعد اس ملک کا جو حشر ہونے والا ہے وہ دیکھنے والے جاننے والے جانتے ہیں، لیکن وہ بھی اس پر اتفاق سے رائے نہیں. قومیتوں میں بٹے ہوئے ہیں، باہم ایک دوسرے کے گلے ہیں اور ہاتھ ہیں، گریبان ہیں. یہ ساری جو کیفیت ہے یہ اس لیے کہ ہم نے وہ اللہ نے تو سب کو دے دیا تھا، پورا موقع کاٹ دیا تھا کہ اب تم شکر بجا لاؤ، اب اللہ کا احسان مانو، اس دین کو قائم کرو، اس کی برکتوں سے خود بھی فائدہ اٹھاؤ، پوری دنیا کے لیے روشنی کا مینار بناؤ کہ یہ ہے دین اور یہ اس کی برکات. لیکن ہم نے بالکل اس کے برعکس رستہ اختیار کیا. ہم نے وہ بلام بن باورا والا رستہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں موقع دیا لیکن ہم زمین کی طرف ہی دھنستے چلے گئے. تو یہ آیت بالکل یوں لگتا ہے کہ اہل پاکستان کے لیے ہے، پورے طور پر یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قیامت تک اس میں جو بھی کچھ کہا گیا ہے وہ بالکل تر و تازہ محسوس ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو. وتخونوا اماناتکم، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کی خیانتیں نہ کیا کرو. یہ ملک بھی اللہ کا عطیہ ہے، یہ امانت ہے، اور ہم نے کس طرح خیانت کی ہے. سرکاری ملازمت کا مطلب یہ ہے کہ ملک کو دونوں ہاتھوں سے دور کھسوٹ کر کھانا. اگر نئی ڈکشنری لکھی جائے تو سرکاری ملازمت کا یہ مطلب نکلے گا. اختیارات کا ناجائز استعمال، ملک کی وسائل کا استعمال ذاتی اس کے لیے، اور جہاں ہاتھ پڑے اپنے ہی ملک کو جو ہے لوٹنا اور کھسوٹنا، یہ ہے مطلب سرکاری ملازمت کا. تو اس امانت میں خیانت نہ کرو. جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں حق عطا کیا تھا اس مقصد کی طرف پیش رفت ہونی چاہیے تھی اور تم نے اس میں خیانت کی ہے. وتقولوا اماناتکم وانتم تعلمون، اور آپس میں بھی خیانتیں نہ کیا کرو ایک دوسرے کی جانتے بوجھتے. واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہیں، آزمائش کا ذریعہ ہے. ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. ان کی محبت انسان کے دلوں میں بڑی راسخ ہے اور یہیں پر وہ ٹریپ میں آتا ہے. اولاد کی محبت کی وجہ سے حرام پہ حلال کرتا ہے، حرام میں منہ مارتا ہے. یہ سب کچھ ہے کہ ان کی فرمائشیں پوری ہو بیویوں کی اور اولادوں کی. اور مال کی محبت ہے کہ دو پیسے کی خاطر ایمان بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ فتنہ، یہ آزمائش کا ذریعہ تھے، اور ہم اہل پاکستان کی اس آزمائش میں بری طرح ناکام ثابت ہوئے. وان اللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ ہی کے پاس ہے اجر عظیم، بڑا اجر دینے والا تو وہی ہے. نہ تمہیں اولاد یہاں کچھ دے گی، نہ یہ مال کسی کام آنے والا ہے. تمہارے لیے اگر کوئی سہارا بن سکتا ہے تو وہ کیا کی بات ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الحکیمہ.